الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. میرے محترم دوستو، جب بھی انسان کسی غرض اور غائط سے اپنے گھر سے نکلے پہلے آپ لوگ تقریر کرنے پھر میں کر لوں گا جب کوئی انسان کسی غرض اور غائط سے اپنے گھر سے نکلے اور اس کی غرض مکمل ہو جائے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی غرض مکمل نہ ہو اور وہ نامراد ہو کر کے واپس آئے تو وہ انسان کیا ہے؟ خسارے کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اپنی ذات پاک کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. اگر انسان اللہ کی رضا حاصل کر کے اللہ کے پاس جاتا ہے تو کیا ہے؟ بامراد ہو کر کے گیا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کرتا، دنیا کے اندر مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی دنیا کو اسی طریقے سے ضائع کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ نامراد ہو کر کے جائے گا. تو مراد اور نامراد دونوں میں، لفظوں میں اتنا فرق نہیں ہے، معنی اتنا فرق نہیں ہے، لیکن حقیقتاً بہت فرق ہے. ایک انسان یہاں سے کمانے کے لیے جائے باہر، لیکن وہاں کما نہ سکے، گھر کچھ بھیج نہ سکے، کچھ جمع نہ کر سکے اور واپس آ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ تیرا جانا وہاں بیکار ہوا. تو دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، کس لیے بھیجا؟ کمانے کے لیے نہیں بھیجا، کھانے کے لیے نہیں بھیجا، اپنی رشتہ داری نبھانے کے لیے نہیں بھیجا، اپنی معیشت اور تجارت اور فیکٹری چلانے کے لیے نہیں بھیجا. فرمایا اس لیے بھیج رہا ہوں. کس لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں جنات اور انسان کو پیدا کر رہا ہوں، لِيَعْبُدُونَ، تاکہ میری عبادت کریں. مفسرین نے لکھا اس کا ترجمہ لِيَعْرِفُونَ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے. آج انسان نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور اس کے جتنے یہ جتنا کمانا، کھانا پینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل مقصود نہیں ہے. یہ مقصود اصلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. مقصود اصلی اپنے رب کو راضی کرنا ہے. لہذا ہم ان چیزوں کے اندر لگ گئے کہ کوئی کمانے کے اندر لگ گیا، کوئی کھانے کے اندر لگ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر مجھے راضی کر لو تو میں خود تمہیں کھلاؤں گا. ایک بچہ اپنے باپ کو راضی کر کے رہتا ہے گھر کے اندر، ایک بچہ ہے گھر کے اندر باپ کو راضی رکھتا ہے، خوش رکھتا ہے، تو باپ اس کے کھانے کا خیال، اس کے کپڑوں کا خیال، اس کے جوتوں کا خیال، اس کے لباس، ہر چیز کا خیال اس کا باپ خود رکھتا ہے. کس لیے؟ کہ بیٹا لائق ہے. تو دوستو، اگر ہم لائق بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا خیال کیوں نہیں فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا خیال کیوں نہیں فرمائیں گے؟ اور ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ کی طرف اگر نسبت کی جائے تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ ایک دفعہ دادا نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ انسان کے اوپر گریہ اور خوف طاری ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹے سے گناہ پر اللہ سے اتنا رونا شروع کرتا ہے کہ روتا ہی رہتا ہے. تو دادا نے فرمایا کہ دیکھو، اتنا مت رو. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے چونٹی ہاتھی کے اوپر چڑھے اور ہاتھی پر چڑھ کر ہاتھی کو کاٹ لے، وہ کاٹنے کے بعد آ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو جائے کہ میں نے آپ کو کاٹا، تو ہاتھی کہے گا کب کاٹا، کس وقت کاٹا اور کیسے کاٹا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو فرمایا ہاتھی اور چونٹی میں کچھ نسبت ہے، اللہ اور بندے میں یہ نسبت بھی نہیں ہے. اگر گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، پھر اس کے بعد قدم آگے بڑھائے، شیطان انسان کو وہی پھنسا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے، بے علم لوگ ہیں، شیطان ان کو گناہوں کے ذریعے پھنساتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے بعض دفعہ شیطان ان کو علم کے ذریعے مردود کراتا ہے. علم کا گھمنڈ، علم کا ہوا گیا گھمنڈ آ گیا کہ میں تو عالم ہوں، میں فاضل ہوں، میں تو فلانا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے. سارا علم کیا ہوا؟ بیکار ہو گیا. سارا علم بیکار ہو گیا. اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، لیکن آخرت کے اندر جب نتیجہ سامنے آئے گا تو کیا آئے گا؟ صفر بٹا صفر آئے گا. تو دوستو، انسان جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر آیا، بامراد بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور یہ سارے اسباب رکھ دیے اس کے لیے، کھانا پینا لباس، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے سبب کے درجے میں اس کے لیے رکھی. انسان نے سبب کو حقیقت جان لیا اور حقیقت کو سبب جان لیا. یہ کیا ہے؟ سبب ہے. سبب کو انسان نے حقیقت جان لیا کہ اگر کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے، اگر محنت نہیں کروں گا، مزدوری نہیں کروں گا تو رزق کہاں سے ملے گا. چڑیا دیکھی، صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہے، اس کا پوٹا کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. لیکن شام کو جب واپس آتی ہے تو اس کا پوٹا بھرا ہوا ہوتا ہے. اس کے رزق، اس کی کون سی، زیادہ نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ غور کرو کہ اس کی کون سی فیکٹری چل رہی ہے. آج تک کسی نے سنا کسی چڑیا کی فیکٹری چل رہی ہو یا اس کے بڑے بڑے جنرل اسٹور ہو؟ فرمایا نہیں. فرمایا وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ شام کو اس کو پیٹ بھر کے بھیج دیتے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم آج کی نہیں، اپنی نہیں، اپنی اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، اس کی بھی پلاننگ کرتے ہیں کہ اتنا جمع کر لیں کہ ہم بھی کھائے، اس کے بعد ہماری اولاد بھی کھائے، اس کے بعد ہماری اولاد کی اولاد بھی کھائے. ارے اللہ تعالیٰ جو کھلا رہا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ کھلائے گا بھی، جس نے پیدا کیا ہے وہ کھلائے گا بھی. اور پھر اپنی زندگی پہ انسان غور کرے، کیا آج تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کھلایا؟ بولے بھائی، کھلایا اللہ نے، پلایا، آرام سے رکھا، عزت کے ساتھ رکھا، آگے بھی رکھے گا. روزانہ انسان صبح اٹھتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یار معلوم نہیں آج کیا ہوگا. ارے وہی ہوگا جو پہلے ہوتا آیا ہے، یہ تو عادت اللہ ہے. اللہ، اگر انسان نہ بھی مانگے اللہ سے، ان رزق لیطلب العبد کما یطلب وجلو، آج لوگ رزق کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں. اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان رزق لیطلب العبد کما یطلب وجلو، رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے. جب تک آخری نوالا اس کے منہ میں نہیں چلا جائے گا، اس وقت تک موت اس کو نہیں آ سکتی. اور ایک جگہ کیا فرمایا؟ فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و فاقے سے ڈرو کیونکہ یہ تمہیں کفر تک پہنچا دیتا ہے. آج کوئی قادیانی ہو رہا ہے، کوئی یہودی ہو رہا ہے، کوئی عیسائی ہو رہا ہے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہتے ہیں ارے اسلام کیسا مذہب ہے، اللہ سے مانگتے رہو. ارے قادیانی بن جاؤ، دیکھو وہ خود پیسے لا کر کے دیتے ہیں، خود تجارت کرا کر کے دیتے ہیں، اسلام میں کیا رکھا ہے؟ اسلام کے اندر اللہ نے دو زندگیاں رکھی ہیں، ایک زندگی اس دنیا کی ہے اور ایک زندگی اس آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگی. تو اللہ نے دونوں زندگیوں کا وعدہ کیا ہے. اور دنیا کے جتنے مذاہب پیسے دے کر کے اپنی طرف راجے کرتے ہیں، وہ ایک زندگی کا وعدہ کرتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر تو ہم آپ کو تجارت کرا دیں گے، کاروبار کرا دیں گے، فیکٹری لگوا دیں گے، دکان کھلوا دیں گے، لیکن اس کے بعد جب آنکھ بند ہوگی، اس کے بعد کا وعدہ ہے کسی کا؟ اس کے بعد کا وعدہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مان کر کے چلو تو میں کیا کروں گا؟ دونوں جہاں تمہارے لیے فلاح و کامیابی ہوگی تمہارے لیے. دنیا کے اندر رہو گے تو بھی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، تم غم مت کرو، تم غم مت کرو، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. تم غالب ہو کیا اگر تم مومن ہوئے, یعنی اللہ کے اوپر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائیں گے. آج ہم اس چیز کو بھول گئے, ان تمام چیزوں کو بھول گئے. اپنے آپ کے اندر آئینہ رکھتا ہے, صبح صبح جب انسان اٹھتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے, آئینہ دیکھتا ہے, دیکھتا ہے میں اپنی نظر میں اچھا لگ رہا ہوں یا نہیں, اپنی نظر میں اچھا لگ رہا ہوں یا نہیں. اپنی نظر کیا ہے؟ اگر اللہ کی نظر میں برا ہے تو ساری کائنات کی نظر میں برا ہے. اپنی نظر میں اگر اچھا ہے اور اللہ کی نظر میں برا ہے تو ساری کائنات کی نظر میں برا ہے, اور اگر اپنی نظر میں برا ہے اللہ کی نظر میں اچھا ہے تو دوستو ساری دنیا کی محبت, ساری دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے. آج دیکھیں کتنے بڑے بڑے امیر ہیں, صدارت اللہ نے دی, وزارت اللہ نے دی, لیکن جہاں سے گزرتے لوگ گالیاں دیتے ہیں. کیوں دے رہے گالیاں؟ یہ نفرت کس نے ڈالی بولو بھائی؟ کس نے؟ اور وہیں سے کوئی بزرگ اور ولی گزر جائے. ایک جگہ دنیا کا سب سے بڑا صدر جس کے پاس سب سے زیادہ قوت اور طاقت ہو اس کو بٹھا دو, اس کے برابر اس کا قلعہ ہو, اور اس کے برابر میں ایک جھوپڑی کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا دو, لوگ کس کی طرف جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ کیونکہ اللہ تعالی حدیث قدسی کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دل کو اپنی محبت کے لیے قبول فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبرائیل اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں, تو بھی اس بندے سے محبت کر. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے نیچے آسمان پر اترتے ہیں اور تمام ملائکہ کو جمع کر کے کیا کہتے ہیں؟ اے ملائکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں اور میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, لہذا اے ملائکہ تم بھی اس سے محبت کرو. ملائکہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں. پھر دادا نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں, پلوں میں رہنے والی چوٹیاں, فضاؤں میں اڑنے والے پرندے, ہر چیز اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کمال ہے. ہم جو ہے دنیا کی طرف آگے جا رہے ہیں کہ دنیا کسی طرح حاصل ہو جائے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لیں دنیا تو خود بخود حاصل ہو جائے گی. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. ایک اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لے ساری دنیا حاصل ہو جائے گی. شاہ محمود نے اپنے غلاموں کے اندر اعلان کرایا کہ آج جو شخص جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. کسی نے وزارت پر ہاتھ رکھا, کسی نے جو ہے دولت کے خزانوں کے اوپر ہاتھ رکھا, کسی نے سونا اور چاندی کے اوپر ہاتھ رکھا. ایاز جو اس کا غلام تھا جو اس سے محبت کرتا تھا بادشاہ کا, دادا نے ارشاد فرمایا مزاج شناس تھا, سمجھ جاتا تھا نظر دیکھ کر کے کہ بادشاہ اس وقت کیا جاتا ہے. وہ آیا اور بادشاہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. اب عقل کا تقاضا کیا ہے؟ ارے بیوقوف لوگ لوٹ رہے تو بھی لوٹ. اگر ہم جیسا ہوتا تو وہ بھی بادشاہ وزارت کی کرسی کی طرف, صدارت کی کرسی کی طرف, مال و دولت کی طرف, بادشاہ کی طرف نہیں آتا. لیکن آیات کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی تھی وہ عقل اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عطا فرماتی. آیا بادشاہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا, شاہ محمود نے کہا ایاز کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ اپنے وعدے سے مت نکلیے گا, آج آپ نے اعلان کیا ہے کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہوگی. کہا کیا مقصد؟ کہا بادشاہ سلامت یہ جو کرسی لے رہے ہیں ایک دن ان کی کرسی ختم ہو جائے گی, جو عہدہ لے رہے ہیں ان کا عہدہ ختم ہو جائے گا, جو مال و دولت سونا اور چاندی لے رہے ہیں یہ ایک دن ختم ہو جائے گا, لیکن اگر آپ میرے بن گئے تو یہ جتنے آپ کے نیچے کام کرنے والے ہیں یہ سب میرے غلام ہوں گے، یہ سب میرے غلام ہوں گے۔ تو دادا نے فرمایا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے ان کی مثال ہے، ایک دن مر گئے سب کچھ ختم ہو گیا، مال و دولت ختم، بنگلہ ختم، اولاد ختم، کھانا پینا ختم، اب وہی اولاد جس کے لیے جھوٹ بولتا تھا، جس کے لیے رشوت دیتا تھا، جس کے لیے اپنے نماز اپنی عبادات کو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا تھا، اب وہی اولاد کیا کہہ رہی ہے ابا کو جلدی جلدی سے قبرستان پہنچا دو، ایسا نہ ہو بدبو آنے لگے۔ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے کرتے وضو، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے کرتے وضو، ہماری نماز جنازہ غیروں نے پڑھائی، کیا ہوگا جب آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر کیا حالت ہوگی؟ پھر یہی اولاد کیا کہتی ہے ابا کو جلد سے جلد قبرستان پہنچا دو، کہیں ایسا نہ ہو ان کے اندر سے بدبو آنے لگے، ارے باپ میں سے کیا چیز کیوں ہوئی ہے؟ اگر روح کی اہمیت نہ ہوتی، اگر روح کی اہمیت نہیں ہے تو اسی اولاد سے کہہ دے کہ آج رات تیرا باپ مرا ہے، فجر کے بعد جنازہ ہے، آج کی رات تو اس کے ساتھ سو جا، کوئی اولاد سونے کے لیے تیار ہوگی؟ بولو بھائی، کسی کا دل اتنا بڑا ہو کہ وہ کہے میں سو جاؤں اس مردے کے ساتھ، کوئی سونے کے لیے تیار ہوگا؟ کتنا بھی انعام دیا جائے سوئے گا کوئی؟ نہیں سوئے گا۔ کس لیے؟ کہ جو اصل چیز اللہ نے اس کے اندر رکھی تھی، یہ جسم حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو یہ جسم مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے اور روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، اور جب روح اللہ کے پاس جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں نیا جسم عطا فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا انسان کے جسم کے اندر جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ آج روح کو بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ابھی پچھلے ہفتے جو اجتماع ہوا اس میں پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ نے جو دادا سے محبت کرنے والے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مجتمع فرمایا، اور دادا یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ دنیا کے جس کونے کے اندر اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کو مجھ سے مناسبت ہے تو یا اللہ یا مجھے اس کے پاس پہنچا دے یا اس کو میرے پاس پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، ساری دنیا سے لوگ صرف اللہ کے نام پر آئے، اور دادا نے کبھی کسی کو تجارت نہیں سکھائی، زراعت نہیں سکھائی، معیشت نہیں سکھائی، فرمایا اپنی روح کو سنوارنا سیکھ لو، اپنے دل کو بنا لو، اگر دل بن گیا تو سارا عالم بن گیا، اگر دل نہیں بنا تو کچھ بھی نہیں بنا۔ اور اس کی مثال کیا دی؟ فرمایا کہ دل بھائی ایک فاسق کے پاس بھی ہے، ایک فاجر کے پاس بھی ہے، ایک کافر کے پاس بھی ہے اور ایک مومن کے پاس بھی ہے یا نہیں؟ بکری کا بھی دل ہے، شیر کا بھی دل ہے، لومڑی کا بھی دل ہے، انسان کا بھی دل ہے، انسانوں میں بھی تفریق کرتا ہے، تو فاسق فاجر کافر اس کا بھی دل ہے اور مومن کا بھی دل ہے۔ لیکن فرمایا کہ ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الگ خاصیت رکھی ہے، ہر ایک کے دل میں اللہ نے الگ خاصیت رکھی ہے۔ مومن کو جو اللہ نے دل عطا فرمایا ہے وہ کافر کو عطا نہیں فرمایا۔ جو دل اللہ تعالیٰ نے بلی کے سینے کے اندر رکھا ہے وہ دل اللہ تعالیٰ نے چوہے کے دل سینے کے اندر نہیں رکھا۔ لہذا اپنے دل کو بناؤ، جس نے اپنا دل بنا لیا اس نے سب کچھ بنا لیا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو گیا، فاذا فسدت، اگر وہ فاسد ہو گیا، فسد الجسد کلو، تو تمہارا پورا جسم فاسد ہو گیا۔ اللہ والے کس چیز پر محنت کرتے ہیں؟ انسان کے جسم پر محنت نہیں کرتے کہ اس کو کیسے سجایا اور سنوارا جائے، بلکہ وہ اس چیز پر محنت کرتے ہیں کہ اس کے دل کو اللہ کے پیار کے قابل کیسے بنا دیا جائے۔ تو دادا محنت کرتے کرتے آج عمر کے اس حصے پر پہنچ گئے کہ آج زبان بند ہے, خود چل نہیں سکتے, پھر بھی اگر کوئی جاتا ہے تو پھر بھی اس کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کو راضی کرو, دنیا تمہارے پیچھے خود آئے گی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کی مثال کیا دی, فرمایا دنیا کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر اس سے آگے بھاگو گے یہ تمہارے پیچھے بھاگے گا, اگر اس کے آگے بھاگو گے یہ تمہارے پیچھے بھاگے گا, اور اگر اس کو جو ہے اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ تم سے آگے بھاگ جائے گا. کتا کیا ہے؟ کتے کی مثال, انسان اگر پتھر اٹھا کر کے دوڑاتا ہے تو کتا کیا ہوتا ہے؟ آگے آگے, انسان پیچھے پیچھے, اور اگر انسان آگے ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کتا پیچھے پیچھے ہوتا ہے. تو فرمایا دنیا کیا ہے؟ اس کی مثال کتے کی سی ہے, اگر تم اس کو چھوڑ کر کے بھاگو گے تو یہ خود تمہاری طرف آئے گی, اور اگر تم اس کی طرف بھاگو گے تو یہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی. اسی لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر کسی انسان کو سونا دے دیا جائے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ ایک پہاڑ اس جیسا اور عطا فرما دے. پھر کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا انسان کا پیٹ کس چیز سے بھرے گا؟ فرمایا قبر کی مٹی سے بھرے گا. یہ قبر کی مٹی جب جائے گی پیٹ کے اندر تب جا کر کے پیٹ بھرے گا, اس سے پہلے نہیں بھر سکتا. یہی اللہ والے سکھاتے رہے, ہم نے اپنے دادا سے یہی سیکھا اور دادا نے یہی سکھایا کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو, دنیا کو پسے پش ڈال دو, اللہ کی طرف بھاگو. جب اللہ کی طرف بھاگو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو تمہارے پیچھے خود بھگائے گا. آج دنیا خود بھاگتی ہے اللہ والوں کے پیچھے. آج دنیا کے اندر جتنے اللہ والے کہیں بھی چلا جائے, کتنا بھی چھپ کر کے رہے, لیکن خوشبو پہنچی جاتی ہے. بریانی کی دیکھ کتنی بھی ڈھک کر رکھی جائے, کتنی دور بریانی پکائی جائے, لیکن محلے والوں کو پتہ چلی جاتا ہے کہ گھر میں بریانی پک رہی ہے. دوستو یہ ایک مخلوق ہے جس کی خوشبو انسان چھپانا چاہے تو نہیں چھپ سکتی. دادا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خوشبو کو کیسے چھپائے گا کوئی؟ حضرت شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کیا تھے؟ اللہ کے ولی تھے. حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں یہ. آپ ایک دفعہ سفر پر گئے, روم پہنچے جہاں پر چاول بیچنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں آ کر کے بیٹھ گئے. تاجر تھے, سب باتیں کر رہے تھے. حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے, نظر پڑی, آ گئے. فرمایا حضرت آپ کہاں سے آئے؟ فرمایا چاولوں کا تاجر ہوں, تجارت کی غرض سے آیا ہوں. فرمایا حضرت نہیں, آپ تاجر نہیں ہیں. کہا تم نے کس طرح پہچانا؟ فرمایا شرابی شراب پی کر کے اگر الائچی کھا لے تو اپنی بدبو کو تو دور کر سکتا ہے لیکن اپنی آنکھوں کے نشے کو دور نہیں کر سکتا. آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ اللہ والے. حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے میاں میرے پاس کیا ہے, مجھ سے کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ فرمایا حضرت دنیا پہچانے نہ پہچانے لیکن جلال الدین رومی پہچان گیا, مجھے جو کچھ ملے گا آپ ہی سے ملے گا. پھر حضرت شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی, اور پھر حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر عطا فرمایا کہ خود فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم, مولوی ہرگز مولائے روم کب بنا؟ تا غلام شمس تبریزی نشد, جب تک شمس الدین تبریزی کی غلامی نہیں کی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا نہیں فرمایا. جب تک غلامی نہیں کی تھی لوگ کیا کہتے تھے؟ مولوی جلال الدین رومی. اور جب غلامی کر لی, اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لیا, اللہ کے راستے کا غم اٹھا لیا, تو دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ یہ مولائے روم ہے. فرمایا عشق من پیدا و دل پر کے نافذی, فرمایا میرا عشق تو ظاہر ہے لیکن میرا محبوب مخفی ہے. آج تک اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا؟ لیکن فرماتے ہیں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فرماتے ہیں کہ یہ عشق کیا چیز ہے؟ فرمایا صحابہ نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی اپنی حسرتوں کو پامال کر رہے ہیں، اپنے لیے حلال و حرام کی تمیز کر رہے ہیں۔ فرمایا اے دنیا والوں، دنیا کے اندر کوئی ایسا حسین دکھاؤ جس کو کسی نے نہ دیکھا ہو، لیکن پھر بھی لوگ اس کے اوپر مر رہے ہو، ایسا کوئی حسین ہے دنیا کے اندر؟ عشق مل پیدا وہ دل پر کے ناپدید، میرا عشق تو ظاہر ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکات ادا کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اس کا عشق تو ظاہر ہے، لیکن اس کا دل پر اور اس کا اللہ وہ ناپدید ہے، نظر نہیں آ رہا، پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگا ہے، کیوں، کس لیے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ جنگ قادسیہ کے اندر 4000 صحابہ شہید ہوئے، ایک دن کے اندر 4000 صحابہ، کیوں جان دی؟ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق میں سوچا نہ کچھ انجام پر، عشق یہ نہیں سوچتا کہ انجام کیا ہوگا، عشق تو یہ کہتا ہے جو کچھ ہے لٹا دے، پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد کے اندر چوریاں بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو کوتوال خود گھوم رہا تھا، تو ایک شخص تھا وہ ایک لڑکی کا عاشق تھا، وہ اپنے معشوق کو تلاش کرتا پھر رہا تھا گلیوں کے اندر، تو کوتوال، اس زمانے کا کوتوال اس زمانے کا ایس ایچ او، بھائی یہ چمکی ہوئی مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، اس زمانے کا کوتوال اس زمانے کا ایس ایچ او، وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ چور مل جائے، جب یہ ملا تو اس نے سوچا یہی چور ہے، اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑانا شروع کر دیا اور بھاگتا جاتا۔ اب اس شخص نے سوچا یا اللہ، معشوق کو ڈھونڈنے نکلا تھا، یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی، یہ گلی گلی گھستا 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 ایک ایسی گلی کے اندر گیا جہاں سے آگے سے گلی بند تھی، تو میں یہ گلی جو جہاں سے بند تھی یہ کود کر کے اندر کود گیا، دیوار پر چڑھا اور اندر کود گیا، جب اندر کودا تو وہاں پر اس کا محبوب و معشوق بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے کوتوال، جتنے تو نے مجھے درے مارے، اللہ تعالیٰ تجھے ہر درے پر جزا دے کہ تو نے مجھے میرے محبوب تک پہنچا دیا۔ تو فرمایا دنیا میں جو مشکلات پیدا آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، جب انسان اللہ کے پاس پہنچے گا تو پھر کہے گا یا اللہ ان مشکلات کے اوپر لاکھوں سلام کہ جنہوں نے مجھے آپ تک پہنچا دیا۔ ہارون الرشید بادشاہ گزرا ہے مسلمانوں کا، عادل اور عادل بادشاہ، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا، اور قحط بھی ایسا کہ لوگوں کے لیے پینے کا پانی ختم ہو گیا، تو ایک گاؤں میں ایک بڈھا بڈھی رہتے تھے، تو بیوی نے کہا کہ جاؤ بادشاہ کے دربار میں درخواست کرو کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانا تو درکنار، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا، اب اس نے سوچا کہ بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں، کچھ نہ کچھ تو ہڈیاں لے کر کے جاؤں، تو گاؤں کے اندر جو تھوڑا بہت پانی بچا تھا مٹیالا گندا پانی، اس نے اس کو مٹکے کے اندر بھرا، بھر کے اس کو اوپر سے باندھا، باندھ کر کے سر پر رکھ کر کے ہارون الرشید کے دربار میں چلا۔ جب ہارون اور راستے حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کہ وہ دعا کرتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ اس مٹکے کی حفاظت فرما، کہیں ایسا نہ ہو یہ ٹوٹ جائے۔ چلا چلا الغرض کئی دن کے سفر کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا حضور ہمارے گاؤں کے اندر قحط پڑ گیا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہذا ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیجیے۔ بادشاہ نے کہا یہ سر پر کیا رکھا ہے؟ کہا آپ کے لیے ہڈیا لے کر کے آیا ہوں۔ کہا کھولو اس کو، کیا ہے اس کے اندر؟ جب کھولا تو وہ پانی تو پہلے ہی مٹیالا لے کر کے نکلا تھا وہاں سے، رہی صحیح کسر راستے کے سفر نے پوری کر دی کہ وہ پانی سڑ گیا، بدبو آنے لگی، لیکن بادشاہ کا دل بھی بادشاہ تھا، بادشاہ کا دل بھی بادشاہ تھا۔ ہارون الرشید نے کیا کہا؟ فرمایا اس کو میرے خزانے کے اندر رکھ دو، اور اس کو لے جاؤ، جتنا اناج اس کو چاہیے اس کو دے دو، لیکن جب اس کو نکالنا تو اس کو دریائے دجلہ اور فرات کے اوپر سے گزارنا تاکہ اس کو معلوم ہو کہ ہمارے پاس کتنا پانی ہے. خادمین جو تھے غلام وہ لے گئے, لے جا کر کے اناج کے جو اناج اور غلے کے گودام تھے وہ کھول دیے, کہا جتنا لینا ہے لے لو. اس نے لے لیا اپنے حتم توفیق. اب جب نکلنے لگے تو کہا ادھر سے نہیں ادھر سے. اب جب اس کو ادھر سے گزارا اور جب اس نے دریائے دجلہ دیکھا اور فرات دیکھا, اس نے کہا یا اللہ اس بادشاہ کا دل کتنا بڑا ہے کہ میرا سنا و پانی قبول کر لیا, حالانکہ اس کے بعد دریا کے ذریعے میں ہے پھر بھی اس نے میرے پانی کو رد نہیں کیا. تو حضرت حکیم الامت فرماتے کہ جب بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا تو اللہ کی عظمتوں کو جب دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ میرا تو کوئی عمل اس قابل نہیں تھا کہ تو مجھے معاف کرتا, یہ تو نے جو معاف کیا ہے یہ تیرا ہی کرم ہے, ورنہ تیرا فضل تیری شان اور تیری عظمت تو اتنی بڑی ہے کہ میرا کوئی عمل اس قابل نہیں تھا کہ تیری بارگاہ میں قابل قبول ہوتا. اسی لیے فرمایا دادا نے فرمایا کہ عمل کرو, کرنے کے بعد کیا کہو یا اللہ تیرے شایان شان تو نہیں ہے لیکن اگر تو قبول کر لے تو تیری مہربانی, اور اگر تو رد کر دے تو یا اللہ تجھے اس کا حق حاصل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی, ان تعذبهم فانهم عبادك, یا اللہ اگر آپ عذاب دینا چاہتے ہیں ان کو تو ان کا حق بنتا ہے کہ یہ عذاب کے مستحق ہے, وان تغفر لهم, لیکن یا اللہ اگر آپ معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو آپ سے زبردست طاقت والا کوئی اور نہیں ہے, آپ معاف کر سکتے ہیں. کیا تھا مطلب؟ اللہ کی محبت کو جوش دلانا مقصد تھا. تو دوستو ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کس لیے؟ اپنی روح اپنے نفس کے تزکیے کے لیے جاتے ہیں. اصل مقصد کیا ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس جانے کا؟ مقصد کیا ہے کہ ہماری روح کا تزکیہ ہو جائے, ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے. اگر یہ نہیں ہوا تو دوستو ہمارا آنا جانا بیکار ہے. اگر ہم نے ان لمحات کی قدر نہیں کی, اپنے شیخ کی بات نہیں مانی, اپنے شیخ کی بات کی قدر نہیں کی, تو دوستو ایک دن شیخ چلا جائے گا. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا, دفنا کر کے آ گئے, تو حضرت حکیم الامت حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ تھانہ بھون کی چوکھٹ پکڑ کر کہنے لگے, اڑ گئی سونے کی چڑیا, رہ گیا اپر ہاتھ کے اندر. تو دوستو زندگی کے اندر جنہوں نے قدر کی, زندگی کے اندر جنہوں نے بات مانی, زندگی کے اندر جنہوں نے شیخ کی بات کو اپنے پلو سے باندھ دیا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, یہ چیز اگر حاصل کر لی تو پھر کیا ہے, دل بن جائے گا. دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے, دل آئینہ بنتا ہے, رگڑے لے جب لاکھ کھاتا ہے دل, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے, دل آئینہ بنتا ہے, رگڑے جب لاکھ کھاتا ہے دل. تو یہ رگڑے اور یہ مجاہدات یہ خانقاہوں کے اندر اٹھانے پڑتے ہیں حضرت, اور یہ ہمارے اکابرین نے اٹھا کر کے دکھائے. حضرت شیخ العزیز مہاد کریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون پہنچے, تھانہ بھون کے اندر حضرت کیا معمول تھا کہ کسی کو رات کو 11 بجے کے بعد خانقاہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں تھی. حضرت شیخ العزیز مہاذکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ حضرت 11 بجے گھر چلے جاتے تھے, حضرت 11 بجے گھر تشریف لے جاتے تھے. حضرت شیخ العزیز مہاذکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت, فضائل اعمال کے مصنف, تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے, جب پہنچے تو دیکھا تالا لگ چکا تھا. حضرت نے خادم کو کہا یہیں باہر بستر بچھا دو, آج یہیں سوئیں گے. وہی بس ہو گئے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد کے لیے اٹھے اور خانقاہ آئے تو دیکھا دروازے پر کوئی سو رہا ہے, اٹھایا تو دیکھا حضرت شیخ العزیز. فرمایا ارے مولانا آپ یہاں پر؟ کہا حضرت آپ کے یہاں کا قانون کیا؟ مجھے علم تھا کہ 11 بجے کے بعد خانقاہ کا دروازہ کھٹکھٹانا منع ہے, اس لیے میں نے آپ کے قانون کو نہیں توڑا, میں باہر سو گیا. حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا؟ فرمایا قانون دوسروں کے لیے تھا, آپ کے لیے نہیں تھا, آپ مبرہ کا قانون تھے. تو دوستو ہمارے ارے جو اکابرین گزرے انہوں نے اپنے نفس کو نہیں دیکھا، اپنے دل کو نہیں دیکھا، اپنے جسم کو نہیں دیکھا، سب کچھ اللہ کے نام پر داؤ پر لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا نام ایسا چمکایا، ایسا چمکایا کہ آج ان کا نام سن کر کے لوگوں کے آنسو نکل جاتے ہیں، لوگ ان کو یاد کر کے روتے ہیں کہ اللہ کے وہ ولی ان کا کیا مقام ہوگا جو ان کی صحبت کے اندر بیٹھتے ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت عطا فرمائی ہوگی. تو دوستو تھوڑے دن کا رگڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا آسان راستہ کیا بیان فرمایا، فرمایا اگر روح کو سنوارنا چاہتے ہو اور دل کو بھلا چنگا کرنا چاہتے ہو، دادا نے فرمایا قیامت کے دن یہ بھلا چنگا دل کام آئے گا، یہ بیمار دل کام نہیں آئے گا، بھلا چنگا دل کام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آسان راستہ بیان فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اس کے بعد کیا فرمایا، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے پاس رہ پڑو، اللہ والوں کے پاس رہ پڑو. اور رہیں گے کتنا؟ مفسر عظیم علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم، جب تک کہ تم ان جیسے نہ بن جاؤ اس وقت تک ان کے در پر پڑے رہو. کیا مطلب؟ دادا نے ارشاد فرمایا، جب تک تمہیں ان جیسا مانگنا نہ آ جائے، ان جیسا رونا نہ آ جائے، ان جیسا سجدہ کرنا نہ آ جائے، ان جیسا رکوع کرنا نہ آ جائے، ان جیسا اللہ سے مناجات کرنا نہ آ جائے، اس وقت تک اپنے شیخ کے در کو مت چھوڑو، اس سے یہ چیز سیکھ لو. اگر یہ چیز سیکھ گئی اور یہ چیز حاصل ہو گئی، اللہ سے مانگنا آ گیا، رونا آ گیا، گڑگڑانا آ گیا. آج ہم کس کے سامنے روتے؟ کبھی کوئی انسان کے سامنے رو رہا ہے، اگر انسان ہے تو انسان کے سامنے رو رہا ہے، اگر حکومت تو حکومت کے سامنے رو رہی ہے، کمزور ہے تو طاقتور کے سامنے رو رہا ہے. فرمایا یہ چیز نہیں ہے، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ جتنے بھی طاقتور ہو اس کو تمہارے قدموں کے اندر جھکا دیں گے. صحابہ کیا دے، دو چیزوں پر جنگ کرتے تھے، اسلم تسلیم، اسلام قبول کرو یا تسلیم ہو جاؤ. اگر یہ دو چیزیں قبول نہیں ہیں تو آ جاؤ پھر میدان جہاد کے اندر، پھر میدان جہاد کے اندر آ جاؤ. منتیں نہیں کرتے تھے صحابہ، کس لیے؟ اس لیے صحابہ جانتے تھے کہ یہ جو زندگی ملی ہے یہ عارضی ہے، بستر پر بھی مرنا ہے اور میدان کے اندر بھی شہید ہو رہا ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مانتے رہے کہ اللہ شہادت کی موت عطا فرما، اللہ نے لیکن شہادت کی موت نہیں دی. دوستوں میں اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہوگی؟ بولو بھائی، ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، میری طرف متوجہ. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہوگی؟ کوئی اعلیٰ ورافع ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، یا اللہ میں تیرے راستے کی شہادت مانگتا ہوں، پھر موت مانگتا ہوں، پھر شہادت مانگتا ہوں، پھر زندگی مانگتا ہوں. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو جس چیز کو نبی مانگے وہ چیز معمولی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر کے اندر میری قبر بنوا دے. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضرت عائشہ کے پاس، فرمایا جا کر کے امہات المؤمنین حضرت عائشہ سے کہنا کہ ابو عمر اب اس دنیا سے جانے والا ہے، میری خواہش یہ کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو کے اندر سو جاؤں، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں بھاگ کر، حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کا آخری وقت ہے اور وہ آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طرف دائنی طرف پہلو کے اندر حضرت ابو بکر لیٹے ہوئے، بائیں طرف لیٹنے کی اجازت جو آپ نے اپنے لیے جگہ مختص کی ہے، کیا آپ کو جگہ مجھے دیتی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عمر سے جا کر کے کہہ دو کہ میں اپنے اوپر عمر کو فوقیت دیتی ہوں اور عمر سے کہتی ہوں کہ وہی لیٹے وہاں پر. یہ کیا تھا؟ اللہ تعالی شیخین اللہ تعالی نے کیا رتبہ عطا فرمایا اور کیا محبت عطا فرمائی اور ان صحابہ نے محبت کر کے دکھلائی کر کے دکھلائی کہ محبت کہتے کسے. آج تو ہم محبت کا نام لیتے ہیں, ارے ہمیں اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ دو پلیٹ بریانی کی کھا لے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. اور صحابہ کا کیا حال تھا, ایک بزرگ تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو محبت صحابہ کو حاصل تھی وہی محبت الحمدللہ ہمیں بھی حاصل ہے. ایک دن خواب کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جس کے آگے چار گھوڑے ہوتے ہیں اور یہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور خلفائے اربعہ بھی موجود ہیں. اچانک بکری جو ہے نیچے ایک ڈھلان پر اترنی شروع ہوتی ہے, جو چلانے والا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ گھوڑے بے قابو ہیں, ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ہو جائے, لہذا اس کے پہیے کے نیچے پتھر رکھو. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اپنے عشق کے اس کے اندر میں نے جمپ لگائی اوپر سے اور پتھر ڈھونڈنے لگا, تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے مڑ کر کے دیکھا تو بکری اپنی جگہ رکی ہوئی تھی اور چاروں خلفاء اربعہ ہر ایک صحابی ایک پہیے کے نیچے لیٹا ہوا تھا. فرمایا پھر میں نے توبہ کی اور اعلان کیا اپنے مریدوں کے اندر کہ فرمایا جو محبت صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی ہم اس محبت کا خواب ہی نہیں لے سکتے. آئے ہم سوچتے ہیں ہمیں تو اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, ارے ہم اس محبت تک نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابہ تھے, آج لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کاش یہ فتنے کے دور میں ہم نہ ہوتے, ہم صحابہ کے دور میں ہوتے تو کیا مزہ آتا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہوتا, صحابہ کا ساتھ ہوتا, حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھ ہوتا, ایک طرف حضرت عمر کا ساتھ ہوتا, ایک طرف حضرت عثمان علی ہوتے, ایک طرف حضرت علی ہوتے, کیا مزہ آتا, کیا اللہ کے نبی کا. لیکن کیا معلوم تھا کہ ہمارے نصیب میں اس وقت ایمان ہوتا یا نہ ہوتا, اگر ایمان بھی ہوتا لیکن نفاق ہوتا یا نہ ہوتا, ہدایت ہوتی یا نہ ہوتی. لہذا اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض مت کرو. ایک بزرگ نے کیا فرمایا, بارش ہوئی, انہوں نے کہا کہ اللہ کیا خوب موقع کے اوپر بارش فرمائی آپ نے. میرے دادا نے ارشاد, یہ واقعہ میں نے خود سنا دادا سے, کہ ان بزرگ نے کیا کہا, یا اللہ کیا موقع سے آپ نے بارش کی ہے, آسمان سے آواز آئے, کیا کبھی میں بے موقع بھی بارش کرتا ہوں. دوستو وہ صحابہ تھے جو نبھا رہے, معلوم نہیں ہم جیسے ہوتے تو شاید پیچھے ہٹ جاتے. غزوہ بدر ہے, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, فرمایا کون ہے جو میری عبادت کفار کے تیروں سے کرے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے, ایک ہاتھ اٹھاتے, تیر کھاتے کھاتے یہ ہاتھ چل ہو جاتا ہے, پھر نیچے گرا دیتے, دوسرا ہاتھ اٹھاتے یہ ہاتھ بھی چل ہو کر نیچے گر جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے, جس کو زندہ شہید دیکھنا ہو طلحہ کو دیکھیے. معلوم نہیں ہم ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. آج ہم ایک گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, آج امت ایک گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اللہ کے نبی کی صورت سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اللہ کی نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو نہ معلوم عبداللہ ابن ابی میں ہمارا حال ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں شامل نہ فرماتا. جس کو اللہ تعالیٰ جہاں جب جس مقام میں جس زمان میں پیدا کرے یہی اللہ تعالیٰ کی منشا ہے. اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے نفاق ارتداد گناہ یا اللہ ان چیزوں سے بچا, اور میرا قیامت کے دن مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولئک الذین اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یا اللہ مجھے ان تمام انبیاء شہداء صالحین ان کے ساتھ میرا شمار فرما. وحسن اولئک رفیقا, اور کیا خوب ان کی رفاقت ہے. ہمیں اللہ نے اگر پیدا کیا ہے, آج بعض لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا کیسا زمانہ آ گیا ہے، کس طریقے سے جیے انسان، کھانے کے لیے مشکل، بازار میں نکلے تو مشکل، بے پردگی عریانی اتنی عام. تو دادا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عریانی اس لیے عام کی ہے کہ تم اپنی نظر بچاؤ. عریانی عام ہے تو حلاوت ایمانی کا حلوہ بھی تو عام ہے. نظر بچاؤ، حلاوت ایمانی کا ہوتا ہے. نظر بچا کر حلاوت ایمانی حاصل کر لو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک حدیث بتاتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ سے کیا فرمایا، فرمایا صحابہ اگر تمہارے اندر ایمان کا اتنا سا حصہ بھی اگر نکل گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر نہیں جہنم کے اندر ڈال دیں گے. اور پھر فرمایا ایک موقع ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا میری امت کے اوپر کہ جتنا ایمان تم چھوڑ دو گے آج تو تم جہنم کے اندر چلے جاؤ گے. اس وقت کے اندر اگر کسی شخص کے پاس اتنا ایمان موجود ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ فرمایا اس وقت فتنے اس طرح گر رہے ہوں گے جس طریقے سے انسان تصویر کو کاٹتے اور اس کے دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے فتنے نازل ہوں گے. صبح ایک فتنہ ہوگا، شام کو دوسرا فتنہ ہوگا، رات کو تیسرا فتنہ ہوگا. انسان صبح اٹھے گا تو مسلمان ہوگا اور شام کو سوئے گا تو کافر ہوگا. تو دوستو جب بارش ہو رہی ہو تو حفاظت کے لیے انسان کیا لیتا ہے؟ چھاتا لیتا ہے کہ کہیں میں بارش میں بھیگ نہ جاؤں. تو دوستو اگر گناہوں کی بارش ہو رہی ہے تو اللہ والوں کا چھاتا لے لو، اللہ والوں کا چھاتا لے لو. اس کی آغوش کے اندر آ گئے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گئے، اور اللہ کی رحمت کے سائے میں جو آ گیا اللہ تعالیٰ خود اس کو گناہوں سے بچا لیں گے، خود اس کے ایمان کی حفاظت کروا دیں گے، اس کو ایمان کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھائیں گے. اور جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھ گیا اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اس کے لیے کامیابی کامیابی ہے. اللہ والوں کا چھاتا لے لو، چھتری اللہ والوں کی لے لو، ان کی آغوش کے اندر چھپ جا جا کر کے پڑے رہو ان کے پاس. یہاں تک کہ وعد ربک حتی یأتیک الیقین، آپ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے. اللہ نے موت کو کس سے تعبیر کیا؟ یقین کا تعبیر کیا، یعنی موت یقینی چیز ہے. دادا نے ایک دفعہ مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا، فرمایا بیٹا اپنے سر پر سے کبھی کسی بزرگ کا ہاتھ نہیں ہٹنے دینا، اگر ایک کا ہاتھ ہٹ جائے تو دوسرے کا ہاتھ رکھ لینا. پھر فرمایا کہ میں نے 18 برس شاہ عبد الغنی صاحب پھٹپور رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ رکھا، پھر اس کے بعد حضرت مولانا شاہ ابو الحسن سے بیعت کی، ان کا ہاتھ رکھا. کیونکہ جس کے سر کے اوپر اگر ماں کا سایہ نہ ہو تو وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے، جس انسان کے اوپر اپنے شیخ کا سایہ نہ ہو تو وہ روحانی طور پر یتیم کہلاتا ہے. فرمایا یتیم بن کر مت جینا کبھی بھی، یتیم بن کر کے کبھی مت جینا، کیونکہ اللہ والوں کا سایہ بڑی نعمت ہے. کسی بھی حالت کے اندر ہو، آج لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا حج کر لیں گے پھر داڑھی رکھ لیں گے، حج کر لیں گے اللہ والوں سے تعلق قائم کر لیں گے. ارے کیا بھروسہ ہے کہ تم اس وقت تک زندہ رہو گے؟ بولو بھائی، بھروسہ ہے اس وقت تک زندہ رہو گے؟ جب بھروسہ نہیں ہے اور حج ہی کے اوپر کیوں موقوف کرتا ہے؟ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ نماز پر موقوف کر لے بھائی، روزے پر موقوف کر لے. لیکن معلوم ہے حج سال میں ایک دفعہ آتا ہے، نماز تو دن میں 5 دفعہ آ جاتی ہے، اور روزہ سال کے اندر ایک دفعہ آتا ہے لیکن 30 دن کے لیے آتا ہے، اس پر موقوف کر لے. دوسری چیز پر موقوف نہیں کر رہا، اس کے اوپر کیوں موقوف کر رہا ہے؟ کہ بس ایک دفعہ اللہ میاں کا گھر دیکھ کر کے آ جائے، پھر داڑھی بھی رکھ لیں گے، اللہ والوں سے تعلق بھی قائم کر لیں گے، اور اس کے بعد سب گناہ چھوڑ دیں گے. ارے جس حالت کے اندر ہے، اگر ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کے، دادا نے ارشاد اس کی عجیب مثال دی، فرمایا دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کے کہتا رہے اے دریا میں تو بہت گناہگار ہوں، اگر تیرے اندر اترا تو میری پلیتی تجھ تک پہنچ جائے گی، تو دریا کیا کہے گا؟ ابے نالائق تیرے جیسے لاکھوں آئے اور میں نے پاک کر کے ان کو باہر نکال دیا، تو باہر رہ کر التجا مت کر، تو التجا کے بغیر میرے اندر پوچھ جا، میں تجھے بھی پاک کر کے باہر بھیج دوں گا. تو اللہ والوں سے یہ مت کہو کہ حضرت جب گناہ چھوڑ دیں گے تب آپ سے تعلق قائم کریں گے. ارے حالت گناہ کے اندر ان کے آغوش کے اندر چلے جاؤ. ہم کیا ہمارے جیسے کروڑوں لوگ پاک ہو کے چلے گئے. کوئی ہندوستان سے آیا, کوئی بنگال سے آیا, کوئی ساؤتھ افریقہ سے آیا, کوئی موریشیس سے آیا, کوئی فرانس سے آیا, وہ پاک ہو کر کے چلے گئے. ہم یہاں کھڑے ہوئے کہ ہم اگر پاک ہوں گے تب جو ہے اللہ والوں سے تعلق قائم کریں گے. ارے جس حالت میں بھی اس حالت میں چلے جاؤ اللہ تعالیٰ پاک کر کے نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ والوں کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم فرمائے. اور جو سایہ ہے اللہ تعالیٰ اس سائے میں برکت عطا فرمائے. اس سائے کے اللہ تعالیٰ دادا کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور یہ سایہ تادیر ہم سب کے سروں پر قائم رکھے. کیونکہ جب سایہ اڑ جاتا ہے پھر اس کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے. جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اولاد کو کوئی فکر نہیں ہوتی کھاؤں گا کہاں سے. ارے اس کو پتا ہے باپ گیا محنت کر کے لائے گا کچھ نہ کچھ تو لے ہی آئے گا. اگر بریانی نہ لایا تو سالن اور روٹی تو لے ہی آئے گا. لیکن جب باپ چلا جاتا ہے تو پھر اولاد کو جب محنت کرنی پڑتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب میرے اوپر آیا ہے باپ. تو دوستو یہ بھی روحانی باپ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے, یا اللہ ہمیں ان کی ضرورت ہے. ہماری لاج رکھتے ہوئے اس مجمع کے اندر بہت سارے اللہ کے ولی موجود ہیں. یا اللہ ان کی آمین کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے دادا کو صحت عطا فرما اور پھر سے ان کو شفا عطا فرما. ان کی زبان کو پھر سے کھول دے تاکہ سارے عالم کے اندر جو دین کا کام ہو رہا تھا یا اللہ پھر اسی جوش و خروش سے پھر دین کا کام شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک ساتھ بھائی دو نکاح بھی ہیں, نکاح والے حضرات جلد سے جلد آگے تشریف لے آئے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ دادا کے نام لکھا ہے کہ آپ دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے. بھائی اشتیاق کو لوگوں کی طرف سے تنگ کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے تقریباً لاکھوں کا قرضہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کے قرضے کے لیے غیر سے انتظار فرمائے.